أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
یہ سورہ انبیاء کی وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالی نے مشرکین پہ رد کیا اور اپنی توحید کو بیان کیا اور ان لوگوں کے احوال کو ذکر کیا جو اللہ تعالی کی ذات و صفات میں شرک کرتے ہیں. گزشتہ آیات کا اختتام ہوا تھا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اس کے بعد ارشاد فرمایا ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون. کیا بنا لیے انہوں نے معبود من الارض زمین سے یعنی مخلوق میں سے هم ينشرون یہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے. یہ شرک پہ رد ہے اور توحید کا اثبات ہے کہ ان لوگوں نے زمین پر رہنے والی کمزور مخلوق میں سے کسی کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کچھ صفتیں لے کے انہوں نے ان کو دے دی, اور بعض یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں. تو سوال یہ ہے, ہم ینشرون, کیا یہ معبودان باطل جتنے بھی ہیں کیا یہ کسی کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ گزشتہ آیات میں ان حقائق کو بیان کیا گیا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا معبود اور دوسروں کو مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. تو آیت نمبر 21 اور 22 کے بعد 23 آیت میں اس مسئلے کو مزید وضاحت سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو کچھ چاہے کرتا ہے, جس چیز کا ارادہ کرے وہ فوراً ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور میں یہ مجال اور یہ طاقت نہیں ہے. اب ارشاد فرمایا کہ ام اتخذوا من دونہ آلہا, وہاں پہ ارشاد تھا ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون, اور یہاں پہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 24 میں ام اتخذوا من دونہ آلہا. یہ سوال ہے کہ کیا بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے من دونہ, اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا آلہا معبود. قل ہاتوا برہانکم, کہہ دو کہ لاؤ تم اپنی دلیل. اللہ کے سوا اگر کوئی دوسری ہستی ایسی ہے جو واقعی معبود بن سکتی ہے تو ہاتوا برہانکم, تم اپنی دلیل لاؤ. ھذا ذکر من معی, یہ ذکر ہے یعنی یہ قرآن اور یہ ہدایت, یہ ذکر ہے من معی, ان کے لیے یا ان کی طرف سے اور ان کا جو میرے ساتھ ہیں. یعنی قرآن پاک جو ہدایت ہے یہ دلیل ہے میری اور ان کی جو میری اتباع کرتے ہیں. ہمارے پاس تو دلیل یہ ہے اور ہمارے پاس جو ذکر ہے اللہ کا وہ تو یہ ہے. وہ ذکر من قبلی, جو مجھ سے پہلے گزرے ان کے پاس بھی یہی چیز تھی کہ اللہ نے آسمان سے جو کتابیں نازل کی اور جس ہدایت سے نوازا یہ چیز ان کے پاس بھی موجود تھی. بل اکثرهم, بلکہ ان کی اکثریت, لا يعلمون الحق, حق کو نہیں جانتے. فهم معرضون, پس یہ اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں, اس سے منہ پھیرا ہوا ہے انہوں نے. یہاں پر توحید کا اثبات اور شرک کے رد کو بیان کیا, اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کے معبود کوئی بھی ہو, کسی بھی قسم کا ہو, اور اس کو کوئی بھی معبود بنا لے, جب اللہ کے سوا کسی اور معبود کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ بت اور وہ پتھر بھی ہوتے ہیں جن کو پوجا جاتا تھا. اس لیے کہ ہر دور کا مشرک اور ہر دور کا شرک یہ اپنی شکلیں بدلتا ہے. شرک جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے اس کی شکل, اس کا لباس, اس کی ہیئت, اس کا مزاج بدل جاتا ہے. یہی معاملہ بدعت کا ہے. تو ہر ملک اور ہر شہر اور ہر علاقے کے معبودان باطل یہ مختلف النوع ہوتے ہیں, مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. مشرکین مکہ کے ہاں جس طرح اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت ہوتی تھی, اور جس طرح اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملا کے عبادت ہوتی تھی, اس کی مختلف شکلیں ہمارے اس دور اور ہمارے ملکوں اور ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں, اور اس کی وضاحت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ایک بات ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حرم کے اندر 360 بت جو رکھے ہوئے تھے یہ حقیقت میں بت نہیں تھے, یہ ان بزرگوں کا نام تھا اور ان اولیاء اللہ کے نام پہ رکھے ہوئے بت تھے جو جاہلیت کے زمانے میں یا اس سے پہلے دین حنیفی یعنی دین ابراہیمی پہ قائم دائم تھے. ان اولیاء اللہ کی یاد میں لوگوں نے تقدس کے لیے, برکت کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں بزرگوں کے وسیلے کو پیش کرنے کے لیے ان بزرگوں کی مجسمے بنا دیے تھے, کیونکہ اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے. ہمارے اس دور میں کیمرے ہیں, تو کیمروں سے جو تصویریں بنتی ہیں, کتنے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں, اپنی دکانوں میں اور اپنی شاپ میں اور دوسرے مقامات کے بزرگوں کی قبروں اور بعض مرے ہوئے بزرگوں کی تصویروں کو سجایا ہوا ہے.
یہ ہو بہو وہی چیز ہے کہ جو حرم میں اس وقت موجود تھی. تو اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک بنانا یا اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت مخلوق میں سے کسی کو دینا یا اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق مخلوق میں سے کسی کو دینا, وہ زندہ ہو یا وہ مر چکا ہو, وہ بت ہو یا وہ درخت ہو, وہ چاند سورج ہو یا وہ ولی اور پیغمبر اور نبی اور شہید ہو, کسے باشد, فارسی میں کہتے ہیں کسے باشد, کوئی بھی ہو, زندہ ہو یا مردہ, کسی بڑی طاقت سے یہ امید رکھی جائے کہ نفع نقصان کی مالک یہ سپر پاور ہے, یہ بھی شرک ہے. جس طرح قبر پرستی شرک ہے اس طرح یہ بھی شرک ہے, اور جس طرح قبر پرستی شرک ہے اسی طرح دنیا پرستی بھی شرک ہے. ہم لوگ عموماً اس بات کے خیال نہیں کرتے کہ مسائل کو اور چیزوں کو ہم ان کی تہ تک پہنچ کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کتنے وہ ہیں جن کو قبر پرستی کا شرک تو نظر آتا ہے لیکن بڑی طاقت پرستی کا شرک نظر نہیں آتا, کتنے وہ ہیں جن کو قبر پرستی کا اور دوسرے متبرک مقامات پرستی کا شرک تو نظر آتا ہے لیکن خود وہ دنیا کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنا یہ شرک نظر نہیں آتا کہ وہ تو دنیا پرستی والا شرک اکبر کر رہے ہیں. تو جس طریقے پہ حدیث میں آتا ہے کہ تعیسہ عبد الدرہم و دینار, دنیا کا بندہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا کے پیسے کو, دنیا کی جاہ کو, دنیا کی زینت کو, دنیا کے اقتدار کو اور سیاست کو اور کسی بھی چیز کو اپنا معبود بنا لیا, اللہ کے مقابلے میں اس کو لے آیا, یہ بھی شرک ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا, سجدہ اور رکوع تو یہ اس کو نہیں کرتے, کہتے ہیں یہ شرک, لیکن سجدے اور رکوع سے کہیں زیادہ اس کا حکم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے پانچ وقت مسجد میں جا کے یہ رکوع سجدہ تو کرتے ہیں لیکن جو ہی مسجد سے نکلتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں ان کا حال اور ان کا عمل یہ اللہ سے کہتا ہے کہ اب ہم تیرے باغی ہیں اور اب ہماری دوستی تیرے باغی اور تیرے دشمنوں سے, اور اب ہماری عبادت تو پیسے کی ہوگی, دنیا کی ہوگی اور لوگوں کی ہوگی, تیری عبادت کے لیے صرف رکوع اور سجدہ ہم نے رکھا ہے. یہ عبادت کا ناقص مفہوم ہے جو ہم نے کھڑا ہوا ہے اپنے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند رسمیں انجام دے کے ہم پکے مسلمان ہو گئے, عمرے اور حج کر کے اور چند پھیرے لگا کے ہم نے اپنے آپ کو جنتی بنا لیا, یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے. جب تک انسان کا ہر عمل ہر حرکت اللہ کی اطاعت کاملہ میں نہیں آتی, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, میری نماز اور میری عبادت کے سارے طریقے, میری زندگی اور میری موت, جینا مرنا اور جینے مرنے کے بیچ میں جو زندگی ہے, اس زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ہر ایک ایک کام جب تک اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت میں نہیں گزرے گا اس وقت تک آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ تو مکمل اطاعت کرنے والے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ تم دلیل لاؤ, اور دلیل ان کے پاس نہیں ہے, دلیل تمہارے پاس ہے, اس لیے کہو ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی, یہ ہے ذکر اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ ہدایت والا, میرے پاس کے مجھ سے پہلے گزرے ان کے پاس بھی تھا, تورات انجیل اور ہدایت کا ہر وہ عمل اور ہر وہ حکم جو اللہ کے ان انبیاء نے اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا. اکثریت کا حال ہر زمانے میں جو رہا ہے اس کو یہاں بیان کیا, بل اکثرهم لا يعلمون الحق, اکثریت وہ ہمیشہ حق سے منہ پھیرتی رہی ہے, اکثریت نے کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں دیا, اکثریت نے ہمیشہ نعرہ لگانے والوں کا پیچھا کیا ہے اور اس وقت تک پیچھا کیا ہے جب تک ان کو جوتے نہیں پڑے, جوتے پڑنے کے بعد بھی انہوں نے ان معبودان باطل کو نہیں چھوڑا جن کی وجہ سے یہ کہیں کہ نہیں رہے, پھر بھی اللہ کے دامن کو مضبوطی سے نہیں تھاما اور اللہ کے اس حکم کو نہیں سنا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن پاک ہے. اس کے بارے میں صحیح حدیث میں فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کی یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں, دوسرا سرا تمہارے پاس ہے, اگر اس کو تھام لو گے تو گویا کہ تم اللہ کی پناہ میں چلے گئے, اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو دنیا میں کسی کے پیچھے بھی تم چلے جاؤ خواہ وہ کتنی بڑی طاقت ہی کیوں نہ ہو وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه. اور ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کوئی بھی رسول مگر یہ کہ اس کی طرف ہم نے وحی کی تھی اور وحی میں کیا کہا تھا کہ لا الہ الا انا فاعبدون میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے بس میری ہی عبادت کرو. یہ وہ توحید کا پیغام ہے جو ہر رسول نے دیا. اس طریقے پہ سورہ النحل میں فرمایا آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ہر قوم میں ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اور ہر رسول نے یہ کہا ان اعبد اللہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو واجتنب الطاغوت اس کے سوا جتنے معبودان باطل ہیں سب کچھ چھوڑ دو. اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلی کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی تم تلاش کر سکتے ہو. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا جو رسول تجھ سے پہلے ہم نے بھیجے ان کو جو جو شریعتیں اور جو جو کتابیں ہم نے نازل کی سب میں یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کی توحید خالص کو بیان کرو. اس لیے فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اب یہاں پر جو لغت کے اعتبار سے ایک عجیب نقطہ ہے اس کو علماء نے بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کی توحید خالص پر دلالت کرتا ہے اور وہ اہم بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس آیت کی بالکل شروع میں ارسلنا میں جو نون استعمال ہوا ہے وہ جمع کا نون ہے ارسلنا یعنی ہم نے بھیجا. اس کے بعد جو دوسرا جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے وہ ہے نوحی اور ہم نے وحی کی. نوحی یہ بھی جمع کا صیغہ ہے جمع متکلم کا اور ارسلنا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے ہم نے بھیجا ہم نے وحی کی. ہم جمع کا صیغہ ہے. قرآن میں اللہ تعالی اپنے لیے بعض مقامات پہ جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتا ہے. تو جس مقام پر جمع کا نون اللہ تعالی کے لیے استعمال کیا جائے وہ عظمت پر دلالت کرتا ہے بڑائی اور کبریائی پر دلالت کرتا ہے. جیسے کوئی شخص اگر تواضع اور کسر نفسی سے کام لے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اور جب بات کو ذرا بڑائی سے بیان کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ ہم نے کہا تھا حالانکہ وہ ایک ہوتا ہے ایک سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس اسلوب کو اختیار کرتا ہے کہ جمع کا نون جہاں استعمال ہوا مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں اس بات کا شک اور شبہ اس کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے یا فرمایا کہ یوں سمجھ لو یا یوں کہو کہ کسی اعتراض کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه الا نوحي اليه انه لا اله نحن انا کے بجائے نحن کا صیغہ استعمال ہوتا جو کہ جمع کا صیغہ ہے. لیکن ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہاں چونکہ توحید کے مسئلے کو بیان کر رہا ہے جہاں پہ قرآن میں دوسرے مقامات پہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے یا اللہ کے لیے جمع کا نون یا جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ عظمت پہ دلالت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور ان مقامات پہ مسئلہ توحید کو بیان نہیں کیا جاتا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جہاں مسئلہ توحید کو بیان کیا جائے وہاں اللہ تعالیٰ اپنے لیے واحد متکلم کا صیغہ لاتا ہے کہ جمع کا صیغہ لانے سے کہیں شرک کے لیے کوئی دروازہ نہ نکل جائے تو گنجائش نہ نکل جائے. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اور ہماری ہی عبادت کرو فرمائے نہیں میں میری ہی عبادت کرو تاکہ شرک کے لیے کوئی بالکل ذرا سی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. اس لیے یہاں فرمایا کہ انہ لا الہ الا انا میں یعنی فرمایا کہ نحن ہم اگر نحن فرماتا تو شرک کے لیے گنجائش تو نہیں نکل سکتی. لیکن اگر کوئی مشرک اور کوئی بیمار اور کوئی مریض دل کا اور عقل کا مریض اگر یہ چاہتا جس طریقے پہ بعض لوگ منمانی تفسیر قرآن کی کرتے ہیں اور لوگوں کے عقائد کو بگاڑتے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے اس مقام پہ کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑی یہ کہہ کر کہ انا. اچھا آگے چلیے فاعبدون. فاعبدون یہ اصل میں تھا فاعبدونی, یہ بھی متکلم کے لیے ہے, میری ہی عبادت کرو, نون حذف ہو گیا تو یہ تھا فاعبدونی. تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ دو جملے ایسے ہیں کہ جنہوں نے توحید اور توحید اصلی اور توحید خالص پہ دلیل کے طور پہ ان دونوں کو استعمال کیا, ایک انا اور ایک فاعبدونی, یعنی مجھ ہی سے ڈرو اور میری ہی عبادت کرو اور مجھ ہی کو اپنا معبود حقیقی سمجھو. تو لا الہ الا انا, کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے, فاعبدونی بس میری ہی عبادت کرو. تو نون یہاں پہ آخر کا, اس نون کے بعد جو یا تھی متکلم کی وہ یا چونکہ یہ آخر کا صیغہ ہے اس لیے اس یا کو حذف کر دیا گیا, فاعبدونی کے بجائے فاعبدون. اور ان لوگوں نے, مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا اور اللہ کے بارے میں رشتوں کو بیان کیا, اور فرشتوں کے بارے میں بعض یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بعض یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے. تو ارشاد فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, اور کہتے تھے کہ رحمان نے بنا لیا ہے اولاد, یعنی رحمان اللہ تعالی سے اولاد کے رشتے کو جوڑتے تھے. سبحانہ, وہ پاک ہے, بل عباد المکرمون, بلکہ یہ تو عزت والے بندے ہیں, یعنی فرشتے, ان کے بارے میں مشرک یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے. فرمایا یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالی دنیاوی رشتوں سے پاک ہے, یہ اس کے بندے ہیں. مکرمون یہ مکرم کی جمع ہے جو کہ مفعول کا صیغہ ہے, اکرام سے ہے عزت. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون, فرشتوں کا حال کیا ہے؟ فرشتوں کا حال یہ ہے لا يسبقونه, یہ آگے نہیں بڑھتے اس سے اللہ تعالیٰ سے, فرشتے اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھتے, اللہ سے سبقت نہیں لے جاتے, بالقول بولنے میں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر فرشتے بول بھی نہیں سکتے, یہ فرشتوں کی صفت ہے. اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یہ اپنے ہوش اور اپنی زبان نہیں ہلاتے, وہم بامرہ, اور یہ فرشتے اللہ کے حکم پر یعملون عمل کرتے ہیں, جو حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. اس طریقے پہ سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا کہ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو حکم ان کو ملتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون, يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما بين ايديهم جو کچھ ان کے سامنے ہے, وما خلفهم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, ان کی موجودہ زندگی, آئندہ زندگی اور گزشتہ زندگی, تمام احوال یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کن کے؟ فرشتوں کے. تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور مخلوق کبھی معبود نہیں بن سکتی. تو فرشتے ایک تو لا يسبقونه بالقول, بولنے تک میں سبقت نہیں لے جاتے, اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتے, اور دوسرا یہ وهم بأمره يعملون, اس کا حکم بجا لاتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ ولا يشفعون, اور یہ شفاعت بھی نہیں کریں گے. اس لیے کہ فرشتے, اس طریقے پہ مسئلہ شفاعت میں ہم نے تفصیل سے اس بات کو بیان کر دیا کہ کون کون قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں کون کون ایسے لوگ ہیں جو سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, انبیاء ہیں اور صلحاء ہیں, اتقیاء ہیں, اولیاء ہیں, فرشتے بھی ان میں شامل ہیں. تو فرمایا کہ فرشتے ولا يشفعون, اور یہ ان کی شفاعت نہیں کرتے اور نہ کریں گے, الا اگر سوائے اس کے, لمن ارتضى, جس سے اللہ راضی ہو, جس سے اللہ راضی ہو صرف اس کی شفاعت کریں گے. اور یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. احادیث کے لیے مضمون موجود ہے کہ فرشتے نمازیوں کے لیے اور ان کے لیے جو نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے رہتے ہیں جہاں انہوں نے نماز پڑھی، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک یہ وضو سے ہوتے ہیں، جب تک دنیا کی بات نہیں کرتے، جب تک اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد نمازی جب تک اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اس کا وضو قائم رہے، دنیا کی کوئی بات نہ کرے، اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ۔ اس طرح صحیح مسلم کی حدیث سے ہم نے پڑھا ہے رباب الصالحین میں۔ تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے شفاعت بھی کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی شفاعت کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، اور چونکہ یہ مخلوق ہیں اس لیے وہم من خشیتہ مشفقون، یہ اس کے ڈر سے خوف زدہ رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہے، فرشتے کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور فرشتے شفاعت بھی اس کی کریں گے جو ایمان والا ہو اور جو صالح اور متقی ہو، اور فرشتے خود اللہ سے ہر وقت ڈرتے ہیں۔ ومن یقل منہم، اور اگر ان میں سے کوئی کہہ دے، یہاں پہ اس آیت کو اور اس آیت میں اس مسئلے کو اس لیے بیان کیا کہ ان لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے جو شرک جیسے کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں، اور جو مشرک معبودان باطل کے بارے میں قسم قسم کے عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سفارش کرے گا، یہ ہماری شفاعت کرے گا، یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، اس کے جھنڈے کے نیچے ہم قیامت کے دن جمع ہوں گے، اور فلاں یہ کرے گا اور فلاں یہ کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ مخلوق جتنی بھی ہے ان میں کسی کے اندر یہ مجال اور جرت نہیں ہے کہ وہ کسی سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو۔ ومن یقل منہم، اور جو کوئی کہے ان میں سے، انی الہ، میں معبود ہوں، من دونہ، اللہ کے سوا، فذالک، اس کے لیے، نجزی ہی، ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو، جہنم جہنم کا۔ اگر کوئی شخص کہہ دے، فرشتوں جیسی پاک مخلوق میں سے بھی اگر کوئی فرشتہ یہ کہہ دے کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو، تو ہم اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں۔ انبیاء تک کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، عیسیٰ ابن مریم سے جب قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن ان مشرکوں پہ حجت قائم کرنے کے لیے، جو مشرک دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کو مشکل کشا سمجھتے تھے اور ان کے نام کی دعائیں دیتے تھے، ان کو پکارتے تھے، اور یہ ہر مشرک کے لیے، ہر مشرک پہ حجت قائم کرنے کے لیے اس ہستی کو اللہ تعالی قیامت کے دن یہ کہے گا، فرشتے، اولیاء اللہ، انبیاء، شہداء، سب کو، کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا؟ تو یہ سارے کے سارے مشرکوں سے برات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے ان بدبختوں کو ہرگز کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارنا، ہم نے تو ساری زندگی تیری توحید کی دعوت دی، لیکن جب ہم مر گئے تو ہم بے اختیار تھے۔ یہی بات عیسیٰ ابن مریم کہیں گے جب اللہ یہ پوچھے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی، مجھے و امی، اور میری ماں کو، الہین، معبود دو بنا لو، من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا؟ قال سبحانک، سبحان اللہ، یا اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے جائز اور ممکن ہے کہ میں حق کے سوا کوئی بات کہوں؟ ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا ہے، فقد علمتا، تو تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، غیب کی خبر جاننے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، ما قلت لہم، میں نے ان سے نہیں کہا تھا، الا، مگر یہ، ما امرتنی بھی، اس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبد اللہ ربی و ربکم، میں ان سے زندگی بھر یہ کہتا رہا کہ میرا رب بھی وہی، تم سب کا رب بھی وہی، میں بھی اسی کو پکارتا ہوں، تم بھی اسی کو پکارنا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک یہی تبلیغ کرتا رہا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ان پہ رقیب تھا، پھر تو میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ نبی یہ کہیں گے اور اولیاء اور صلحاء یہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا تھا، یا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ عرس کرنا اور ہماری قبروں پہ نظر و نیاز پڑھانا اور ہمیں مشکل کشا اور داتا اور غوث کہہ کر پکارنا، بلکہ وہ تو لعنت بھیجیں گے ان مشرکوں پہ جو مشرک ان کی قبروں پہ شرک کرتے ہیں اور اللہ کی ذات و صفات میں ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں. سب تو توحید کی دعوت دینے والے، اولیاء اللہ نے توحید کی دعوت دی، انبیاء علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی. اس لیے فرمایا کہ ان میں سے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ، کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے پکارو، ہمیں اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے کہ یہ کہنے والا کون ہے، کوئی بھی ہو، ہم اسے جہنم میں پھینک دیتے ہیں. کذلک نجزی الظالمین، اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم سزا دیتے ہیں. لیکن انبیاء کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، اولیاء اللہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں شرک کرو، بلکہ اللہ کی توحید کی سب سے ستھری اور خالص دعوت دینے والے تو یہی لوگ ہیں.
اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. یہ سورہ انبیاء کی وہ آیات ہیں جن کا ربط اپنی ما قبل اور ما بعد والی آیات سے کچھ یوں ہے کہ